تو اچھا ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکیدی طور پر منع نہیں کیا، بلکہ آپ نے اس طرح کے الفاظ فرمائے کہ اگر کرو گے بھی تو ٹھیک ہے، کر سکتے ہو، لیکن اگر اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہے گا تو بہرحال پیدا کر کے رہے گا. لو احرقتہ علی صخر، پیارے رسول نے فرمایا کہ اگر اس منی کو، پانی کو تم اگر کسی پتھر پر ڈال دو اور اللہ تعالیٰ اس کو اس سے اولاد پیدا کرنا چاہے تو یقیناً پیدا کر کے رہے گا. میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، لبنان کا ایک پرچہ تھا، اس میں کسی لڑکی کا قصہ تھا. لڑکی اپنے بھائی سے حاملہ ہوئی. کیسے وہ، یعنی کوئی غلط کام نہیں ہوا دونوں کے درمیان، لیکن حاملہ ہوئی کیسے؟ کہتے ہیں وہ جو طریقہ ہوتا ہے، کیا نام ہے، سوئمنگ پول کا مسبح، جس میں تیرتے ہیں گھر میں چھوٹے چھوٹے گڑھے بنائے رہتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ بھائی جو ہے نہا کے گیا، لیکن وہ کچھ شرارت ہوئی تو اس کا وہ پانی نکل گیا. اس کی بہن آئی بعد میں نہانے، تو کسی طرح اللہ کی قدرت سے دیکھیے وہ پانی کے اوپر رہ گیا، اور کسی طرح اس کی شرمگاہ میں وہ چلا گیا، اور اس طرح وہ حاملہ ہوگی. باقرہ تھی، کوئی وجہ نہیں، یہ باقاعدہ اخبار میں آیا تھا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کس قدر ثابت ہے کہ اگر تم اس کو پتھر پہ ڈال دو تو اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنا چاہے تو بہرحال پیدا کر کے رہے گا. اسی طرح پرانی ایک کتاب میں پڑھا میں نے، یمن کا قصہ ہے کہ ایک عورت تھی، باقرہ عورت تھی، وہ چرا رہی تھی بکری. کوئی شخص آیا اور اس کو بار بار مراودہ کرتا رہا، بہلاتا رہا، پھسلاتا رہا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی. آخر میں اس نے اپنے کو فارغ کر کے، اور وہ بھاگا کسی طرح فارغ کر کے وہاں سے، اس کا پانی جو ہے اس پر گر گیا، کیا نام ہے، پتوں پر. اللہ کی قدرت، اس لڑکی کو شرارت آئی کہ اٹھا کر کے اس نے اپنی شرارت شروع کر دی اس پانی کے ساتھ، اور وہ حاملہ ہوگی. دیکھیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قول کی تصدیق کتنی واضح طور پر ہوتی. یہ واقعات ہیں، یعنی حقیقی واقعات ہیں جن کا وقوع ہوا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کنا نازل والقرآن ينزل ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عن القرآن. ہم لوگ عزل کیا کرتے تھے، اور اس حالت میں کہ کلام پاک اور وحی نازل ہوتی تھی، اگر عزل، یعنی دیکھیے پردہ کر کے کرنے والی چیز ہے، رات کی تنہائی میں یا رات کی اندھیرے میں، تنہائی میں آدمی یہ کام کرتا ہے. اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی، یہ کام ایسا چیز ہوتی کہ جس سے منع کیا جائے، یعنی حرام چیز ہوتی، تو قرآن ہمیں اس سے منع کر دیتا. دیکھیے تو اس سے یہ مسئلہ اخذ کیا جاتا ہے کہ پیارے رسول کے زمانے میں صحابہ نے کوئی بھی کام کیا، اگر اس کے بارے میں وہی اس کی نکیر میں نہیں آئی تو وہ مشروع ہے. جس سے استدلال کر سکتے ہیں صحابی کہ ہم ایسا کیا کرتے تھے. پیارے رسول کے بہت سے ایسے آپ کو قصے مل جائیں گے، کہتے ہیں ہم مخابرہ کرتے تھے عرض میں، زمین کے بارے میں ہوتا ہے بٹیا یا جو کچھ ہوتا ہے، اس طرح کے قصے میں بھی آیا ہے، اور اگر پیارے رسول نے ہمیں اس سے منع نہیں کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ اگر انگلی کو اذان کے وقت اپنے ہی اجتہاد سے ڈال کر کے اذان دیتے تھے، تب بھی وہ مشروع ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر کوئی نکیر نہیں آئی ہے. اور اس کے علاوہ چھوڑ دینا بھی، اس کی ایک حکمت بیان کی گئی. کہتے ہیں کہ آدمی جس قدر کان کو بند کر کے اذان دے گا، اسی قدر اس کی آواز اونچی ہو سکتی ہے. وہ خود اپنی آواز نہیں سنے گا تو اور ہی اونچی کرے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آواز تیز نکالنے سے یہ کان کے پردے کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، کیونکہ ایک طرف ہوا کھلی رہتی ہے تو ادھر سے پردے میں سوجن آنے یا پردے کے پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن جب زوردار دبائے رہے گا آدمی تو پردہ اپنی جگہ پر رہے گا، نقصان دہ نہیں ہوگا. یہ بھی حکمت بیان کی گئی. بہرحال اور اسلام میں ہر اس چیز کا حکم دیا گیا ہے جس سے آدمی کو نقصان نہ بلکہ اس سے فائدہ ہو. وللنسائی وعن انس رضی اللہ عنہ قال امر بلال ان يشفع الاذان شفعا ويوتر الاقامه الا الاقامه يعني الا قد قامت الصلاه متفق عليه ولم يذكر مسلم الاستثناء. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کو حکم دیا گیا. امر بلال، صحابی کو حکم دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ پیارے رسول کے ساتھی کو حکم دینے والے صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتے ہیں. امر بلال ان يشفع الاذان شفعا، یعنی اذان کو کے کلمات کو دو دو مرتبہ کہیں، دو مرتبہ والے چار مرتبہ کہنے، گویا اللہ اکبر اللہ اکبر ایک مرتبہ شمار ہوا، دوسرا اللہ اکبر اللہ اکبر دو مرتبہ ہوا، شفع یعنی جوڑے اور دو دو مرتبہ کہیں. ویوتر الاقامتا اور اقامت کے الفاظ کو ایک ایک بار کہیں. الا الاقامہ یعنی قد قامت الصلاۃ کو دو مرتبہ کہیں. اذان کا طریقہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ دو دو مرتبہ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اگر الصلاۃ خیر من النوم اس کو بھی دو مرتبہ کہنا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. یہ متفق علیہ کہ آخر میں اس کو لا الہ الا اللہ کو ایک ہی مرتبہ کہنا ہے، دوسرے الفاظ کو دو دو مرتبہ کہنا ہے، اقامت کے اندر ایک ایک بار کہنا ہے، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ اس کو دو بار کہنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. لیکن کیا اذان کی طرح اقامت جائز ہے یا نہیں، یہ بھی آیا ہے حضرت ابو محذورہ کی اقامت میں آیا ہے کہ وہ اذان کی طرح الفاظ کہتے تھے، لیکن فرق یہ ہوتا تھا کہ وہ اذان کو ترسل اور سمجھ لیجئے ٹھہر ٹھہر کے کرتے دیتے تھے، اور اقامت کے الفاظ جلدی جلدی، دونوں میں فرق صرف اتنا ہوتا تھا، اور اقامت میں قد قامت الصلاۃ کی زیادتی ہوتی تھی. ایسا بھی جائز، لیکن اکثر فعل اور سب سے زیادہ صحیح روایت جو ہے وہ اذان کو ایک ایک مرتبہ دو دو مرتبہ کہنے اور اقامت کو ایک ایک مرتبہ کہنے کی روایتیں آئی ہیں. لیکن اگر کوئی شخص اذان ہی کی طرح کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، قد قامت الصلاۃ کہا تو فرق تو ہو گیا. دوسرا فرق یہ ہوا کہ آپ اس کو حدر یعنی تیزی سے اس الفاظ کو ادا کریں گے، یہ بھی جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ اکثر فعل حضرت بلال کا حضرت ابو محذورہ کا بھی یہی رہا کرتا تھا کہ وہ کیا نام ہے دونوں کو الگ، یعنی اذان کو دو دو اذان کے الفاظ دو دو بار اور اقامت کے الفاظ ایک ایک بار کہتے تھے. لیکن اس کو اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اذان اقامت اس کی غلط نہیں ہوئی. بعض علماء نے اس میں سختی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور صحیح سب سے صحیح روایت ہے، دونوں میں تعارض ہے، اختلاف ہے، سب سے صحیح روایت لینی ہے. لیکن جب دو حدیثوں میں دو طرح کی حدیثیں آئی ہیں، بہت سے مسائل ایسے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دو طریقے اس کے ہیں یا تین طریقے ہیں. ذات الوجوہ، اس کو مسائل ذات الوجوہ کہتے ہیں فقہ میں، یا ذات الوجہین، یعنی دونوں طریقے سے اس کو آپ کر سکتے ہیں. مثلا بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ رفع یدین کے بعد رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھ کو یہاں رکھا جائے یا چھوڑ دیا جائے. حقیقت میں اس کے بارے میں آپ کو کوئی صحیح واضح روایت نہیں ملے گی، لیکن دونوں روایتوں میں اس کا امکان ہے. حضرت وائل ابن حجر کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں قیام کی حالت میں دیکھا تو دیکھا کہ آپ اپنے ہاتھ کو سینے پر، دونوں ہاتھ کو سینے پر رکھے ہوئے ہوتے تھے. تو قیام قرات والی قیام ہوئی، قیام ہوا، اسی طرح قیام بعد الرکوع بھی قیام ہوا. اس عموم عام الفاظ کے تحت بعض علماء نے کہا ہے کہ جب بھی آدمی کھڑا ہو رکوع سے سر اٹھانے کے بعد بھی تو ہاتھ یہاں باندھے. لیکن ایک دوسری روایت آئی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلات کے بارے میں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کو حکم دیا کہ نماز کیسے پڑھو، تو جب اطمینان کا حکم دیا طمانینت کا، تو آپ نے فرمایا کہ رکوع کرو حتی تطمئن راکعاً، یہاں تک کہ پورے اطمینان سے رکوع ہو جائے، اور اس میں بھی غیر متاتین، سر کو نیچے نہ کیا ہو ولا شاخص نہ اوپر کیا ہو، سر اور پیٹھ کا معیار اور سر اور پیٹ کا میزان ایک ہو. اس کے بعد سر اٹھاؤ حتی تطمئن قائماً، حتی یرجع کل فقار فی موضعہ، یہاں تک کہ تمام جوڑ ہڈیوں کے جوڑ اپنی جگہ پر آ جائیں. تو ہڈیوں کے جوڑ اپنی جگہ پر اسی وقت آئیں گے جب آپ ہاتھ کو چھوڑ دیں گے. اگر اس طرح کر رہے ہیں آپ ہاتھ کو رکو کے بعد، تو آپ کے جوڑ جو ہیں کہنیوں کے وہ اپنی جگہ پر نہیں رہیں گے. اس سے علماء نے کہا کہ نہیں، نماز کے بعد بعض علماء نے کہا کہ نہیں، رکو کے بعد ہاتھ کو چھوڑ دینا ہے. مسئلہ دونوں کا محتمل ہے، اس وجہ سے اس میں سختی کرنا کسی حالت میں جائز نہیں. دونوں کا حکم یہ ہے کہ دونوں جائز ہیں انشاءاللہ، مسئلے کے دو پہلو ہیں. اسی طرح اس میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں جی، لیکن اکثر فعل جو تھا، اکثر اذان جو تھی حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی، حضرت بلال کی، اس میں یہ اقامت جو ہوتی تھی وہ ایک بار ایک الفاظ کے ایک لفظ کے ساتھ ہوتی تھی، ان کے الفاظ ایک ہوتے تھے. وعن ابی محذورہ رضی اللہ عنہ وعن ابی جحیفہ رضی اللہ عنہ قال رأیت بلالا یؤذن اتتبع فاہ ہا ہنا و ہا ہنا و اصبعاہ فی اذنیہ. یہی روایت ہے. ولابن ماجہ وجعل اصبعیہ فی اذنیہ ولابی داود لوا عنقہ لما بلغ حیہ علیہ السلام. حضرت ابو جحیفہ، ان کا نام ہے وہب بن عبداللہ السوائی، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص آدمیوں میں تھے. حضرت علی یہاں تک کہ شیعہ حضرات نے ان کو اپنے یعنی رجال الشیعہ یعنی شیعہ لوگوں میں سے شمار کیا ہے. یہ صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن چھوٹے صحابہ میں ان کا شمار ہے. وہ کہتے ہیں کہ رأیت بلالا، ہم نے بلال کو دیکھا، یؤذن اذان کہتے ہوئے، اذان دیتے ہوئے، اتتبع فاہ ہا ہونا وہا ہونا، ان کے منہ کا میں تتبع کرتا تو دائیں اور بائیں منہ کیا کرتے تھے اور ان کی دونوں انگلیاں دونوں کانوں میں ہوتی تھیں. اسی طرح دوسری روایت میں حضرت، یہی روایت حضرت ابو جحیفہ کی آئی ہے، امام ابو داؤد نے روایت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہاں ہر وقت اللہ اکبر اللہ اکبر میں اپنے منہ دائیں بائیں کرتے تھے یا گردن موڑتے تھے؟ نہیں، اس میں تعین آئی ہے لوا عنقہ لما بلغ حیہ علی الصلاۃ، یعنی اذان کے الفاظ ادا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر قبلہ کی طرف منہ کر کے، لیکن جب حیہ علی الصلاۃ پر پہنچتے تو کہتے حیہ علی الصلاۃ ولم یستدر، یعنی اپنے کو پورے طور پر گھما نہیں لیتے تھے، صرف لوا عنقہ یعنی گردن موڑتے تھے. یہ سینہ جو ہے وہ حسب ثابت کعبہ ہی کی طرف رہے گا، اور گردن کو موڑ کر کے حیہ علی الصلاۃ لوگوں کو پکاریں گے، حیا الفلاح ادھر بائیں طرف گردن موڑ کر کے، لیکن سینہ جس طرح پہلے تھا اسی طرح قبلہ کے دور رہے گا. ولم یستدر، گھومتے نہیں تھے، گھومنے کا مطلب ہے کہ پورے جسم کو نہیں گھماتے تھے یا گھوم کر کے اذان نہیں دیتے تھے. اس وقت کوئی ایسی شکل بھی نہیں تھی کہ گھوم کر کے اذان دے، لیکن بعد میں جب مینارے کا وجود ہوا، مینارہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ پیارے رسول کی مسجد میں مینارہ نہیں تھا، اب مینارے کا وجود، محراب کا وجود، بہت سے لوگوں نے حقیقت میں مسلمان اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو اختلافات ہیں امت کے اس کے گھبرانا نہیں چاہیے، لیکن اس میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کی کرید ہو پاتی ہے، ان کے اقوال دیکھ کر کے صحیح مسئلہ اسے نکالا جاتا ہے. بہت سے لوگوں نے کہا کہ نہیں، مسجد میں مینارے پیارے رسول کے زمانے نہیں تھے اس وجہ سے مینارہ بدعت ہے، محراب نہیں تھا محراب بدعت ہے. محراب کے بارے میں تو یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن مینارے کے بارے میں یہ بات کہہ نہیں سکتے، کیونکہ پیارے رسول کے زمانے میں اس کا اشارہ ملتا ہے کہ مینارہ ہونا چاہیے. ایک عورت ہیں، ابن سعد، ایک کتاب ہے طبقات ابن سعد، اس میں صاف روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرا گھر سب سے اونچا گھر تھا پیارے رسول کی مسجد کے پاس، حضرت بلال اس پر دے کر اذان دے چڑھ کر کے اذان دیا کرتے، اس کی چھت پر فجر کے وقت وہ سویرے جا کر کے وہاں بیٹھ جاتے تھے مشرق کی طرف منہ کر کے، اور طلوع فجر کا انتظار کرتے تھے، کان یترقب الفجر، طلوع فجر کا انتظار کرتے، جب فجر طلوع ہو جاتی تو اٹھتے اور انگڑائی لیتے، تمتع، یہ لفظ انہوں نے بیان کیا ہے، اٹھتے اور انگڑائی لیتے اور کہتے اے اللہ تعالیٰ، اس وقت تک فتح مکہ نہیں ہوا تھا، اس کہتے کہ اللہ تعالیٰ کفار قریش کو ہدایت دے کہ وہ اب تیرے دین کی خدمت کریں، پھر اس کے بعد وہ اذان دیتے. یہ حضرت بلال کا قصہ انہوں نے بیان فرمایا، یعنی سب سے اونچی جگہ چڑھ کر کے اذان دیتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اونچی جگہ پر چڑھ کر کے اذان دینا یہ مشروع ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشروع کہا. حضرت بلال اگر اپنی طرف سے انہوں نے کیا ہے یہ کام، تب بھی پیارے رسول نے اس کا استحسان کیا. وہیں سے مساجد میں مینارے کا وجود ہوا، اور مینارے جو آپ دیکھیں گے پرانی مسجدیں جو ہیں آج سے ایک ہزار سال پہلے، اس میں چاروں طرف ایسا چھت ہوتی ہے جس میں آدمی چل سکتا ہے، وہ خاص مقصد کے لیے بنایا جاتا تھا، کیونکہ آواز چاروں طرف پہنچانے کے لیے مؤذن چل کر کے اذان دے دیتے، اللہ اکبر یہاں کہا تو دوسرا اللہ اکبر وہاں کہتے، اشہد اللہ الہ الا ادھر، اور یہ دوران کرتے تھے اس طرح کا. لیکن اقامت جو ہے وہ اپنی جگہ پر سب میں کھڑے ہو کر کے. اقامت کے بارے میں پوچھا گیا ائمہ سے، حضرت امام محمد بن حنبل سے، تو کہا کہ نہیں، اذان میں گھومنا صحیح ہے لیکن اقامت میں اپنی جگہ پر رہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لم یستدر کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اپنے پورے منہ کو انہوں نے نہیں گھمایا، لیکن جب اگر مینارے کی شکل ہو تو گھوم کر کے اذان، علماء نے اس کو جائز کہا ہے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اذان کی آواز پہنچے. جس طرح منارے کا اشارہ ملتا ہے پیارے رسول کی طرف سے مشروعیت کا, اسی طرح اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے علماء نے ایسا بنایا کہ گھوم کر کے اذان دی جائے. لیکن اذان حی علی الصلاح کہتے ہوئے قبلہ روح اگر کھڑا ہے گھوم نہیں رہا تو قبلہ روح ہو کر کے صرف گردن کو دائیں اور بائیں مڑائے اور موڑے. عن ابی محذورہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعجبہ صوتہ فعلمہ الاذان رواہ ابن خزیمہ. دیکھیے یہاں مختصر لفظ حدیث کے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو محذورہ کی آواز جو ہے اچھی لگی تو آپ نے ان کو اذان سکھائی اور یہ کہا کہ جا کر کے اذان دو. وہی روایت جس کو میں نے بیان کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی آواز سنی تھی, وہ مذاقاً مسلمانوں کا مذاق اڑانے کے لیے وہ لوگ اذان دیتے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر کے ان کو اذان سکھائی اور کہا کہ جا کر کے مکے میں اذان دو. پوری زندگی بھر انہوں نے اذان دی, بچپن سے لے کر کے آخری زندگی تک. ایک تابعی ہیں عطا, وہ کہتے مکے میں رہتے تھے اور اسی حرم شریف میں وہ باقاعدہ زندگی گزار دی. انہوں نے حدیث کی روایت میں, حدیث کے بیان کرنے میں, لوگوں کو سکھانے میں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے مفتی جو ہیں وہ حضرت عبداللہ ابن عباس, حضرت عبداللہ ابن عباس پیارے رسول کے چچزاد بھائی اور جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللہم علمہ الکتاب, اللہم علمہ الکتاب وفقہ فی الدین, اے اللہ تو اس کو ان کو تفسیر کتاب اللہ سکھا اور دین میں فقہ دے. دوسری روایت میں صحابہ ان کو کہتے تھے حبر الامہ, یعنی امت کے سب سے بڑے عالم. بہرحال تو وہ مکے میں رہتے تھے, آخری دور میں وہ چلے گئے طائف اور طائف میں ان کا انتقال ہوا. تو حضرت عطا کہتے ہیں کہ ہمارے مؤذن جو ہیں وہ ابو محذورہ, اور ہمارے امام, امام کا بھی نام لیا, اور ہمارے مفتی جو ہیں وہ عبداللہ ابن عباس ہیں. تو زندگی بھر انہوں نے بہرحال اذان یہاں دی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق. وعن جابر ابن سمرہ, اس سے یہ معلوم ہوا کہ مؤذن کو کوئی بھی اذان دے سکتا ہے, لیکن اچھی آواز والا بہرحال اگر ایسا مؤذن ملے تو زیادہ مناسب ہے. عن جابر ابن سمرہ قال صلی اللہ تمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین. جی کتنا باقی ہے اذان میں؟ اچھا ذرا سر. عن جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم العیدین, میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں عید کی نمازیں پڑھی ہیں. غیر مرتن ولا مرتن, ایک بار نہیں, دو بار نہیں, کئی بار, کئی بار ہم نے پیارے رسول کے ساتھ عید الضحیٰ یا عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی نماز پڑھی ہے بغیر اذان ولا اقامہ, بغیر کسی اذان اور بغیر کسی اقامت کے, اور یہی سنت ہے. اور پیارے رسول کی سنت یہ بھی تھی کہ عیدین کے لیے آپ نکلتے تھے باہر, یہ سنت ہے. حقیقت میں یہ سنت شہروں میں چھوڑ دی گئی ہے, کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے. ہندوستان اور پاکستان میں بہت سی جگہیں ایسی بنا رکھی ہیں لوگوں نے, پارک وغیرہ کی جگہ. بہرحال کچھ نہ کچھ تو اس سے تسلی ہو جاتی ہے. حقیقت یہ کہ باہر نکل کر کے, ایک دم میدان میں نکل کر کے عید کی نماز پڑھنی چاہیے, یہی سنت ہے. حرم شریف کے بارے میں آتا ہے کہ ہر زمانے میں, حتیٰ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حرم کی خصوصیات میں یہ ذکر کیا جاتا ہے. صحیح روایت مجھے نہیں ملی, لیکن یہ روایت ذکر کرتے ہیں مرسل یعنی تابعی کے اقوال یا ان کے بعد کے اقوال کہ حرم شریف میں سنت یہی ہے کہ عید کی نماز یہیں پڑھی جائے. یہ حرم کی اور دوسری خصوصیات کے ساتھ یہ خصوصیت یہ بھی بیان کرتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ پیارے رسول کی خود مسجد آپ چھوڑ کر کے, وہ جو مسجد غمامہ ہے پیچھے یعنی ادھر مسجد نبوی کے داہنے طرف آپ قبلے کی طرف ہو کر کے رہیں, تو آخری جو مسجد کا کونا آج کل اس کے کچھ دور بعد وہ مسجد غمامہ ہے, وہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عیدگاہ ہوا کرتی تھی. اس میں نہ اذان ہوتی تھی اور نہ اقامت, امام کھڑے ہوئے, لوگ جو سب باندھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں وہاں ان کے پیچھے کھڑے ہوئے, ان کے پیچھے جو انتظار کر رہے ہیں سب کھڑے ہو گئے. جس طرح معلوم ہو گیا کہ امام صاحب کھڑے ہو گئے, اور اذان یا یہ کہنا, یہ بھی کہنا الصلاۃ العید رحمکم اللہ, حقیقت میں یہ بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو مناسب ہے, کیونکہ پیارے رسول کے زمانے یہ چیز نہیں کہی جاتی تھی اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. جس چیز کی ضرورت ہو اس کو آپ کہیں, مثلا جنازے کے اندر اس کی اعلان کی ضرورت ہے. اور یہ ہے کہ لوگ نماز پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں فوراً, لیکن جب اعلان کر دیں گے کہ ہاں جنازے کی نماز پڑھنی ہے, بچے کی ہے, عورت کی ہے, کیا ہے, تو ٹھہر جاتے ہیں لوگ خود ان کو ثواب پہنچانے کے لیے, ان کے لیے دعا کرنے کے لیے, خود اپنے لیے اجر کے لیے وہ قرات، کیونکہ جو نماز جنازہ پڑھے گا اس کے لیے ایک قرات کا اجر ملے گا، اور جو جا کر کے دفن تک اس کے ساتھ رہے گا اس کو دو قرات کا، بہرحال تو اس کے لیے اعلان کی ضرورت ہے. لیکن عید کے لیے امام کھڑے ہوئے جتنے لوگ ہیں سب ایک دوسرے کو دیکھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے. پیارے رسول کے زمانے میں کوئی اعلان نہیں ہوتا تھا، صلاۃ العید رحمکم اللہ یا رحمکم اللہ یا تقبل اللہ منکم، یہ سب چیزیں نہیں تھیں. اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بہرحال کہیں بھی ہو رہا ہو چاہیے یہیں ہو رہا ہو، لیکن اس کو کہا جائے گا کہ چھوڑ دینا افضل ہے، کیونکہ اصل چیز ہے اتباع سنت. پیارے رسول کے زمانے میں جو چیز تھی اسی کی اتباع صحیح ہے. ونحو فی المتفق علیہ ابن عباس، اسی طرح بخاری اور مسلم میں بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے بھی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز، عیدین کی نماز میں نہ اقامت، نہ اذان کہلواتے تھے نہ اقامت. وعن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ فی الحدیث الطویل فی نومہ من الصلاۃ ثم اذن بلال فصلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما یصنع کل یوم رواہ مسلم. یہ یہاں مختصر روایت انہوں نے بیان کی ہے. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پیارے رسول کے ساتھ کسی لمبے سفر میں تھے، فعرس، رات کے آخری ٹائم میں آپ منزل لینے کے لیے اترے، سفر میں تھے، رات میں چل رہے تھے، آخری ٹائم میں اترے. لیکن یہاں سے بہت سی سنتیں یہاں بھی معلوم ہوتی ہیں کہ آخری ٹائم میں اگر آپ سو رہے ہیں، دو بجے ڈھائی بجے عام طور پر کسی کام میں مشغول ہو گئے آ کے سوئیں، تو کوئی ایسا طریقہ استعمال کر لینا چاہیے جس سے آپ صلاۃ فجر کے لیے جاگ جائیں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یوقظنا لصلاۃ الفجر، آخری ٹائم میں سو رہے ہیں، خطرہ یہ ہے کہ گرے. اور وہ کہتے ہیں، حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جب پڑھے تو ایسا پڑھے کہ مسافر کے لیے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے، یعنی تھکے ہارے جب ٹوٹ کر کے گرے تو نیند گہری آئی قطن آئے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یوقظنا اللیل، ہم لوگوں کو آج کی رات کون جگائے گا فجر کے لیے. حضرت بلال اللہ تعالیٰ ان کا درجہ بلند کرے، وہ ہر کام کے لیے تیار رہا کرے. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول، میں وہ کجاوے کے ساتھ پیٹھ لگا کر کے اور مشرق کی طرف منہ کر کے طلوع فجر کے انتظار میں بیٹھ گئے. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کو بھی بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. نیند ایسی آئی کہ سورج طلوع ہو گیا، سورج چڑھ گیا، یہاں تک کہ سورج کی گرمی سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے. سب سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے تو کہتے ما ہذا یا بلال، پیارے رسول کہتے کیا کیا تم نے بلال، کیا ہوا؟ کہتے بہت یعنی میٹھا سا عذر کیا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، جس چیز نے آپ کو پکڑ لیا اسی چیز نے مجھے بھی پکڑ لیا، مجھے بھی نیند آ گئی. یہ عذر انہوں نے بیان کر دیا. بہرحال اخذنی ما اخذک یا رسول اللہ، یعنی جو سبب آپ کا ہوا نماز چھوڑ دینے کا، یعنی نیند جو ہے وہ مجھے بھی لگ گئی. بہرحال پیارے رسول نے کہا اچھا یہاں سے ہم نکلو، یہاں شیطان ہے. آگے گئے، وہاں اترے اور وضو فرمایا، پھر آپ نے اذان فجر دلوائی. ثم اذن بلال فصلى النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما کان یصنع کل یوم. یہاں یہ سنت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اگر سب لوگ سو گئے، محلے کے سب لوگ سو گئے، اذان قریا ہے چھوٹا سا، سب سو گئے، اذان ہی نہیں ہوئی، جاگے نیند کھلی دن طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد، تو بہرحال اذان دینی سنت ہے، اس کے بعد سنت کی نماز پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد فرض کی نماز پڑھنی. کم آکان ہے یسنا کل یوم، جیسا کہ روایت میں صاف صاف آیا. لائیے پاکستان سے بغیر احرام کے حدود کراس کر کے آیا آ گیا اور جدہ آ کر کے پتہ نہیں آ گیا ہوں اور جدہ آ کر اس کے بھی آگے آ کر گاڑی میں احرام باندھا. مہربانی کر کے مسئلہ بیان کریں. حقیقت ہے کہ غلطی ہوئی، آپ احرام کی عمرے کی نیت سے آ رہے تھے تو آپ کو میقات سے پہلے ہی نیت کر کے، میقات پر پہنچ کر کے نیت کر کے اور احرام پہن کر کے آپ کو میقات میں گھسنا چاہیے. جدہ بھی میقات ہے، کوئی ایسا کہے کہ ہم ہوائی جہاز سے اتر کر کے اور جدہ میں احرام باندھ لیں، یہ غلط ہے. ہوائی جہاز میں یا پاکستان میں چڑھتے ہی احتیاطاً آپ احرام پہن لیں، نیت کر لیں وہاں. پہلے نیت کر لینا غلط نہیں ہوا، بعد میں نیت کر لینا میقات سے گزر جانے کے بعد غلط ہو گیا. اس صورت میں آپ کے اوپر ایک دم لازم ہے. دم کا مطلب ہے کہ آپ بکرا ذبح کریں اور مکے ہی کے لوگوں میں تقسیم کریں، خود نہ کھائیں. ایک آدمی عمرہ کی نیت سے آیا، عمرہ کیا، پھر کیا پھر مسجد عائشہ سے ہو کر بار بار عمرہ کر سکتا ہے اور اس کا ثواب کسی دوسرے کو دے سکتا ہے؟ شرطی جواز کیا ہے، شرعی جواز کیا ہے؟ شرعی جواز آپ پوچھ رہے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ عمرہ تنعیم کا ہر ایک کے لیے نہیں ہے. مکے میں رہنے والے مقیم جو ہیں مستقل طور پر جو رہتے ہیں یا مکے کا بچہ جو ہے وہ چاہے تو تنعیم یا کہیں بھی باہر نکل کے, تنعیم کوئی شرط نہیں ہے, کہیں بھی حدود حرم سے نکل کر کے احرام حل اور حرم کو جمع کر کے, یعنی یہ کہ اگر اس کو احرام باندھنا ہے تو عرفات چلا جائے, عرفات حدود حرم سے باہر ہے, مکے جدے کے راستے میں چلا جائے چوکی سے, پولیس چوکی سے آگے وہاں سے احرام باندھ سکتا ہے مکے کا آدمی ہو تب. اور جو شخص احرام عمرہ کر کے آیا ہے عمرہ کی نیت سے آیا ہے اور پھر عمرہ کر کے واپس جانا چاہتا ہے اس کے لیے مشروع یہ ہے کہ جتنا بھی بیٹھے یہاں وہ بیٹھ کر کے طواف اور عمرہ کرے, اور تنعیم وغیرہ جانا اس کے لیے مشروع نہیں. کیوں؟ کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چار عمرے کیے, کبھی آپ نہ آپ کے اصحاب نکل کر کے کسی نے عمرہ نہیں کیا. خاص حالت میں حضرت عائشہ نے عمرہ کیا اور پیارے رسول نے ان کو پہلے بھی اس میں بھی آپ نے کہا کہ آج تمہارا عمرہ ہو گیا ضرورت نہیں. تو اگر کسی عورت کی خاص حالت اس طرح کی ہو جائے یا کسی مرد کی اس طرح کی حالت ہو جائے تو کرے, نہیں تو نہ کرے. یہ سوال بہت کئی بار آتا ہے, تبلیغی جماعت کی چلا 40 دن اور 3 دن 30 دن اور 6 دن یہ اصول صحیح ہیں یا غلط ہے؟ یہ بتا لینا کہ 40 دن نکلنا اس کے لیے اتنا فضائل جو بیان کرتے ہیں یہ کہیں نہیں صحیح روایت سے ثابت ہے, اور اس کو ایک عادت بنا لینا ہم اس کو شرم نہیں کریں گے, وہ بدعت ہے, غلط ہے. وہ رہا یہ کہ اللہ کے لیے کوئی تبلیغ کے لیے نکلتا ہے, تبلیغ کے لیے شرط ہے کہ عالم ہو اور عالم کے ساتھ نکل کر کے علم سیکھنا چاہتا ہے, اور ٹھیک ہے, لیکن سب جاہل جا کر کے تبلیغ کریں اور یہ طریقہ بہرحال نہیں ہے تبلیغ کا. رہا یہ کہ 40 دن یا 6 دن جو فضائل بیان کرتے ہیں وہ سب غلط ہیں, کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. کام ان کا اچھا اخلاص ہے اس میں کوئی شک نہیں, اس کو اس کی اصلاح کر لیں انشاءاللہ, عقیدے کی زیادہ سے زیادہ تبلیغ کریں انشاءاللہ بہت اچھا ہے. جی, فقہ کی کتاب ہدایہ اور نور انوار اصول الشاسی بہشت زیور قدوری یہ سب معتبر کتاب ہیں یا نہیں بیان فرما دیں. کوئی اچھا عالم آدمی پوچھ رہے ہیں یہ سوال, میں کہتا ہوں کہ پیارے رسول کی صحیح حدیث نہیں ہے, ضعیف حدیث ہے, اس کو بھی آپ چھوڑنے کے حقدار ہیں, بلکہ واجب ہے کہ چھوڑ دیں. پیارے رسول کی صحیح حدیث ضعیف حدیث, کوئی یہ نہ کہے کہ حدیث کیسے ضعیف ہو سکتی ہے. پیارے رسول کی اگر ضعیف حدیث ہے واجب ہے کہ اس کو چھوڑ دیں. کسی امام کی بات اگر پیارے رسول کے خلاف پڑی تو میں تو سمجھتا ہوں کہ امام صاحب نے تاکید کر دی کہ ہماری بات نہ لو, ہمارا قول چھوڑ دو. لیکن کوئی شخص کہتا ہے کہ نہیں حدیث, ان کو کوئی اور حدیث ملی ہوگی, اس بہانے اگر یہ کہا کہ صحیح حدیث چھوڑ دیتا ہے تو پیارے رسول کا سب سے بڑا گستاخ ہے, سب سے بڑا گستاخ ہے, حقیقت یہ ہے. اب اس کی مرضی. اسی طرح کی تمام کتابیں میں آپ کو بتاؤں, ہدایہ میں بہت سے ایسے مسائل ہیں, نور الانوار میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو غلط ہیں کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں. بہت سے ہزاروں مسائل صحیح ہیں, سب باتیں صحیح نہیں ہیں. اسی طرح کسی بھی کتاب میں, فقہ کی کتاب میں آپ لے لیں گے, خود حنبلی کتابوں میں آپ دیکھیں گے زاد المستقنا میں لکھا ہوا ہے کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے پیشاب پیخانہ نہ کرو, اسی طرح تھوکو نہیں, اس میں یہ بھی ہے کہ سورج اور چاند کی طرف بھی منہ کر کے پیشاب پیخانہ نہ کرو, کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. ان کا انصاف علماء خود وہ پڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ صحیح روایت سے ثابت نہیں, اس وجہ سے اس کو پکڑتے نہیں ہیں. ہونا یہی چاہیے کہ جو شخص دیکھے کہ آپ فتویٰ پوچھ رہے ہیں تو نور الانوار یا بہشتی زیور یا کسی کتاب کی آپ کا مسئلہ نہ پوچھیں, آپ پوچھیں عالم سے کہ ہمیں صحیح مسئلہ بتاؤ. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صحیح مسئلہ بتائے جو قرآن حدیث کے مطابق ہو. اب کہے کہ نہیں ہم یہی مسئلہ بتائیں گے, اس کی مرضی, اور کوئی کہے کہ ہم یہی مسئلہ لیں گے, اس کی مرضی. لیکن حضرت امام مالک کے کہنے کے مطابق کل یوخذ من قوله ویترک الا صاحب هذا القبر, اسی قبر مبارک کے پاس آپ درس دیتے تھے اور بار بار یہ تاکید کرتے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک کا کی بات لی جا سکتی ہے اور بعض باتیں رد کی جا سکتی ہیں, الا صاحب هذا القبر, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. تو کہنے کا مطلب ہے کوئی بھی ہو, کوئی بھی کتاب ہو, اس میں غلطی بھی ہے صحیح بھی ہے, لیکن غلطی اور صحیح کا جاننے والا عالم ہے. آپ مسئلہ پوچھیں تو کسی خاص مسلک سے پوچھیں نا, یہ جائز نہیں. کوئی بھی اس ذمہ داری سے کہتے ہیں کہ اگر آپ مسئلہ پوچھ رہے ہیں تو کسی مسلک کے ساتھ نہ پوچھیں, بلکہ عالم سے پوچھیں کہ ہمیں صحیح مسئلہ بتاؤ, قرآن سنت کا مسئلہ بتاؤ. اگر اس نے غلط بتایا, آپ نے غلط کیا, تو آپ کے اوپر گناہ نہیں ہوگا, آپ کو ثواب ملے گا, گناہ اس کو ملے گا. اور عالم کے لیے جائز نہیں کہ وہ تاکید کر کے کسی خاص مسلک کے ساتھ یہ جانتے ہوئے کہ حدیث شریف اس کے خلاف ہے کسی خاص مسلک کا فتویٰ حدیث شریف کے خلاف دیں. ہاں جس میں حدیث کا مسئلہ واضح نہیں ہے آپ آزاد ہیں کسی کا مسئلہ لیں, سب ہمارے ائمہ ہیں. اور یہ بھی گستاخی ائمہ کسان میں کہ ان کو لے کر کے آپ پکڑ لیتے ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں, نہیں, ان کی بھی لیں ان کی بھی چھوڑیں. ہم سب لوگ ہمارے امام ہیں, ہم سب کو مانتے ہیں, لیکن سب کو پوچھتے نہیں ہیں, سب کو رسول کا درجہ نہیں دیتے ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی نہیں کرتے. کسی بھی کتاب کے پڑھنے کا اصول یہ ہے کہ اگر عالم ہے آدمی, اگر عالم ہے اور یہ جان سکتا ہے کہ انشاءاللہ صحیح اور غلط کی تمیز کر سکتا ہے تو کچھ بھی پڑھے, لیکن اگر وہ بچہ ہے چھوٹا ہے یا ابتدائی تعلیم اس کی ہے, بڑا ہی ہو گیا بوڑھا ہو گیا ہو, تو چاہیے کہ کسی استاد کے سامنے وہ کتاب پڑھے اور استاد سے کہے استاد جو صحیح بات ہو ہمیں بتائیے. کوئی بھی رائے اس میں دے سکتا ہے غلط, استاد کہہ سکتے ہیں بھائی یہ رائے خلاف ہے, استاد کی رائے بھی غلط ہو سکتی ہے, لیکن بروقت چونکہ آپ ان کے ساتھ ہیں آپ ان کی بات لے لیجئے. اگر کسی نے دلیل کے ذریعے سے ان کی بات کو بھی غلط کہا تو چھوڑ دینا ضروری ہے. آپ نے جو حسن نیت سے جو کام کیا, جس چیز پر عمل کیا, آپ کو اس کا اجر ملے گا. تو پڑھنے کا, کسی بھی کتاب کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے کو تولے کہ کس معیار کی کتاب پڑھے. یہ نہیں کہ الف بے تے سے پڑھ کر کے اور پھر جا کر کے ہدایہ اور بخاری اور یہ سب پڑھنا شروع کرتے, نہیں, چھوٹی چھوٹی کتابیں اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کر کے پڑھے,